سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا احسان کہ اس نے مجلس ذکر میں شرکت کی سعادت اور شریک ہونے کا مبارک موقع عطا فرمایا. ہم اور آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں اکثر و بیشتر ایک ساتھ دو تین دو چار تو ضرور ہوتے ہیں, اس لیے تمام ہی احباب سے گزارش ہے کہ اس تصور اور اس خیال کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم ایک مختصر سی ذکر کی مجلس میں شریک ہیں. اللہ کے ذکر کی نسبت پر دو چار افراد بھی کہیں پہ جمع ہو جائیں تو وہ مجلس ذکر ہے. تو آپ اپنے آپ میں اس بات کو یقین بنائیں کہ ہم کوئی صرف بیان کے لیے نہیں بیٹھے, صرف اپنے طور پہ ذکر کے لیے نہیں بیٹھے, بلکہ مجلس ذکر میں شریک ہوئے. اور مجلس ذکر کی جو فضیلتیں آپ نے سنی ہیں, مجلس ذکر کے جو فضائل آپ نے سنے ہیں, ان فضائل کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیے. اس لیے کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کام کے فضائل, اس کے مراتب, اس کے مقام کو اگر ذہن نشی رکھتا ہے تو پھر اس کام کا حوصلہ, جذبہ, اس کا شوق بڑھ جاتا ہے, اس کی اہمیت اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے, اور جس کام کی اہمیت بڑھ جائے اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے. لہذا اگر اس مجلس ذکر سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہو تو اس کی فضیلت, اس پر اجر و ثواب, اللہ کی طرف سے ملنے والی بشارت, اس کو پیش نظر رکھیے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. پھر اسی کے ساتھ جتنے بھی احباب شریک ہیں ان سے درد دل کے ساتھ یہ عرض ہے کہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ بیٹھیں, اس خیال کے ساتھ بیٹھیں کہ میں اگرچہ اپنے گھر پہ ہوں مگر میری طرح نہ معلوم کتنے اللہ کے بندے, کس کس عمر کے اللہ کے نیک محبوب بندے میری طرح اسی آواز میں شریک ہیں. نہیں معلوم کس کی شرکت میری اور بھی سعادت کا ذریعہ بن جائے. اس لیے اپنی توجہ کو بڑھائیے, اپنے سر کو تھوڑا جھکائے رکھیے, ادھر ادھر پوری مجلس میں نہ دیکھیے بلکہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ رہیے. اگر گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو ان کو بھی ذرا اس طرح رکھیں کہ آپ کو خلل نہ ہو. آپ مجلس ذکر کی فضیلت سنتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے, کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے ان کا۔ یقیناً ہم اس بات کو اپنے دل میں بیٹھائیں کہ اس آواز کو سننے کے لیے جہاں بھی آپ اپنے گھر میں ہیں، یقیناً وقت گزاری کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ تو حضرت انس کی روایت سے پتہ چلا کہ اللہ کے جو بندے اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی جگہ ذکر کے واسطے جمع ہو جاتے ہیں تو آسمان سے ایک آسمانی فرشتہ ندا دیتا ہے، صدا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا آواز دیتا ہے؟ تم کو اللہ نے بخش دیا، تم کو اللہ نے بخش دیا، مغفور لکم، تم کو اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر اللہ کی طرف سے بشارت ہے، قد بدلت سیئاتکم حسنات، یعنی مغفرت کا پروانہ بھی ملا کہ جو جو گناہ تم سے ہو چکے وہ تمام گناہ تم سے معاف بھی ہوئے، اور صرف معاف نہیں ہوئے بلکہ معافی کے ساتھ ساتھ اس جگہ پہ نیکیاں لکھ دی گئی ہیں۔ یہ مجلس ذکر میں رضائے الہی کے ساتھ شرکت پر کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیاں، میرے احباب، درد دل سے، شوق دل سے ذرا اس کو سنیے کہ رب کریم کیا کہہ رہا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے۔ لہٰذا یہ خیال کر کے ہمیں بیٹھنا چاہیے کہ ہم اس مجلس ذکر میں ہیں، جب مجلس ذکر سے اٹھیں گے تو فرشتہ ایک آواز لگائے گا۔ کس کو لگائے گا؟ جو مجلس میں شریک ہوگا۔ شرکت دو طرح کی ہوتی ہے، جسم سے بھی شرکت ہوتی ہے اور اصل شرکت اپنے ذہن و دماغ اور دل سے ہوتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہماری شرکت پورے طور پر ہو، ذہن و دماغ اور دل بھی ہمارا حاضر ہو۔ اسی بنیاد پر کہ جو امت کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں اور سیئات حسنات سے بدل جاتے ہیں، جب اس مجلس ذکر کی یہ اہمیت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا حکم فرمایا، ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قالوا ما ریاض الجنہ قال حلق الذکر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے کیاریوں میں سے گزرو، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چر لیا کرو۔ صحابہ نے کہا، چرنے کا کیا مطلب ہے اور جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے، ذکر کی مجلس۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں ذکر کی مجلس ہو اس میں شریک ہونا چاہیے اور اس ذکر کی مجلس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیوں اٹھانا چاہیے؟ اس لیے کہ اس سے انسان کے دل کا حال بدلتا ہے، دل سے غفلت دور ہوتی ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ کہ جب انسان ذکر کرتا ہے اجتماعی طور پہ جب ذکر کرتا ہے انسان، تو پھر ذکر کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، کہ جب انسان ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر ذکر کرتا ہے تو اس اجتماعی ذکر میں رحمتوں کا نزول زیادہ ہوتا ہے۔ رحمت چونکہ طلب زیادہ ہوتی ہے، طالبین زیادہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول نازل ہونا طلب کی کثرت پہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اب چونکہ طالبین زیادہ ہو گئے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی زیادہ ہوا، اللہ کے سکینے کا نازل ہونا بھی زیادہ ہوا۔ اسی بنیاد پر حضرت اقدس اشوی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے، اس سے پہلے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی ایک بات کو سناتا ہوں، جو بڑے محدث گزرے ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کرتے تھے تو اللہ کی طرف سے وہاں پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ذکر میں شامل ہو جاتے تھے، ظاہر بات ہے کہ پرندوں کا شامل ہو جانا پہاڑ کا شامل ہو جانا دوسری مخلوق کا شامل ہو جانا کیوں تھا؟ اس لیے تھا تاکہ ان کی ایک نشاط بڑھ جائے، ذکر کا نشاط بڑھ جائے، ذکر کی کیفیت بڑھ جائے، ذکر کا انداز بدل جائے، ذکر میں انشراح کی کیفیت آ جائے۔ اسی بنا پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی عجیب بات لکھی ہے، ہمارے اکابر کی باتیں ہیں، اس سے سمجھیے کہ آپ جس مجلس ذکر میں شریک ہوتے ہیں تو رسمی طور پہ شریک نہ ہوں، چلو ایک وقت گزاری کے طور پہ شریک ہو جائیں، ایسا نہ ہو، بلکہ پہلے سے دل میں طلب اور شوق ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور اللہ کے ذکر میں یا توریت کی تلاوت میں جو یہ پہاڑ اور پرندے شریک ہو جاتے تھے تسبیح میں، تو اس سے خاص کیف پیدا ہوتا تھا، ایک خاص سما بن جاتا تھا، ایک خاص کیفیت بن جاتی تھی، اور جس سے عبادت میں ایک نشاط پیدا ہوتا ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اجتماعی ذکر کا بڑا فائدہ یہ ہے، بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر اس کا عکس ظاہر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پہ کوئی ذکر کرنے والا جو مجلس ذکر میں شریک ہو، اس کے اخلاص کی بنیاد پر، اس کے دل کی صفائی کی بنیاد پر، اس کے دل کی تمنا اور طلب کی بنیاد پر، اس کے کثرت ذکر کی بنیاد پر، اس کے تقوی و طہارت کی بنیاد پر، اس کی طرف رحمت کی توجہ زیادہ ہوتی ہو، نور اس کی طرف زیادہ آتا ہو، تجلی اس کی طرف زیادہ آتی ہو، تو جہاں وہ بیٹھا ہوگا اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے گا۔ اس بنیاد پر مجلس ذکر کا فائدہ بڑھ جاتا ہے کہ مجلس ذکر میں شرکت سے کہیں نہ کہیں سے فائدہ اور بھی دو چند ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں پہ ایک بات اور سنیے گا، ہمارے اکابر و مشائخ نے اپنے اسی ذکر کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے اپنے اندر نشاط، اپنے اندر انشراح، ایک خاص قسم کا سرور، ایک خاص قسم کی کیفیت اور کیف اور جذب کو بڑھانے کے لیے ذکر کرتے ہوئے یہ تصور کرتے تھے کہ میں اکیلا ذکر نہیں کرتا ہوں بلکہ میں ایک مجلس کے ساتھ ذکر میں ہوں، حالانکہ وہ اکیلے بیٹھے ہوتے، مگر نیت کرتے کہ اللہ یہ دیوار، یہ چھت، یہ گھر کے ساز و سامان، یہ گھر کے سامنے کے درخت، یہ ہرے بھرے پتے، یہ چلنے والے زندہ جانور، اے اللہ میرے ساتھ ساتھ ذکر میں شریک ہیں۔ چونکہ اللہ نے قرآن کریم میں کہہ دیا کہ تمام چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہر چیز جب ذاکر ہے تو جو ذاکر ہے اسی ذاکر کو اپنے ذکر کے ساتھ نیت میں شامل کر لیا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے توجہ بڑھتی ہے، نشاط بڑھتا ہے، انشراح بڑھتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اپنے احباب سے، تاکید کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جو بہت دنوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے ذکر جہری کرتے ہوں، چاہے ذکر خفی کرتے ہوں، چاہے سلسلہ چشتیہ سے وابستہ ہوں یا نقشبندیہ سلسلے سے وابستہ ہوں، کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہوں، جب آپ ذکر کریں تو ذکر کرتے ہوئے ذرا اس بات کا کی مشق کر لیں کہ ذکر کرتے ہوئے سوچیں کہ صرف میں ذکر نہیں کرتا، میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، بلکہ میرے ساتھ ساتھ یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ گھر کی دیوار، یہ چھت، یہ میرے گھر کے ساز و سامان، یہ گھر کے تمام افراد میرے ساتھ ساتھ، بلکہ میرے جسم کا ایک ایک انگ اللہ کے ذکر میں لگا ہے، اس تصور، اس خیال، اس دھیان کو جمائیے، مضبوط بنائیے، پھر دیکھیے ذکر کی لذت کیا ملتی ہے، ذکر کا سرور کیا ملتا ہے۔ ہمیں یہ سرور کیسے ملے گا، یہ لذت ہمیں کیسے ملے گی، یہ کیف ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ جب تک کہ کچھ دن کے لیے محنت نہ کریں، مجاہدہ نہ کریں اور کچھ اپنا وقت نہ لگائیں۔ بہرحال یہ اجتماعی ذکر ہے، اس اجتماعی ذکر کی اہمیت کو سمجھیں کہ اس کے بہت سارے فوائد بھی ہوتے ہیں، اور اجتماعی ذکر کے جو فوائد ہیں ان فوائد کے ساتھ ساتھ چاہے ذکر جو اجتماعی کیا جائے یا انفرادی کیا جائے، چاہے آپ ذکر جہرن کریں یا سرن کریں، ان تمام ذکر و اذکار کا مقصد کیا ہے، ان تمام ذکر و اذکار کا مقصد یاد الہی ہے، اللہ کی یاد دل میں بس جائے۔ پھر اس کے ساتھ جو آج کی اس مجلس میں دوسری اور اہم بات کہنی ہے کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ذکر سوری کہتے ہیں اور ایک کو ذکر حقیقی کہتے ہیں۔ ایک کو ذکر سوری کہتے ہیں، یہ جو ہم اپنے طور پہ اکیلے اکیلے مراقبہ کرتے ہوں، وقوف قلبی کرتے ہوں، ذکر جہری کرتے ہوں، تحلیل لسانی کرتے ہوں، یہ ذکر سوری ہے، صورتاً ذکر ہے۔ اور ایک ہے ذکر حقیقی۔ ذکر حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انگ انگ جسم کا ہر حصہ اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ اس بات کو ذہن میں بیٹھائیے گا، اس بات کو ذہن میں بیٹھائیے گا، یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک ہے ذکر خاص، ایک ہے ذکر عام، ایک ہے ذکر سوری، ایک ہے ذکر حقیقی۔ ذکر سوری تو یہ ہے، ذکر کی صورت یہ ہے کہ ہم زبان سے ذکر کریں یا اللہ اللہ کہتے رہیں، اور حقیقی ذکر یہ ہے کہ ہمارے جسم کا ہر حصہ اپنے اللہ کا فرما بردار بن جائے، مطیع بن جائے، اطاعت گزار بن جائے۔ آنکھیں اگر غلط نہیں دیکھتی تو آنکھیں ذاکر ہیں، زبان اگر غلط نہیں بولتی اللہ کے ڈر سے تو زبان ذاکر ہے، زبان اگر کسی کا دل نہیں دکھاتی اللہ کے ڈر سے تو یہ زبان ذاکر ہے، کان اگر غلط آواز کو نہیں سنتا اللہ کے ڈر سے تو یہ کان ذاکر ہے، یہ قدم اللہ کے ڈر سے غلط جگہوں پہ نہیں چلتا تو یہ قدم ذاکر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف زبان سے ذکر ذکر ہے، یہ ذکر سوری ہے، صورتاً ذکر ہے، ایک ذکر حقیقی ہے۔ پورے شریعت کا خلاصہ لب لباب ذکر حقیقی ہے، اصل ذکر ذکر حقیقی ہے۔ لہذا یہ جو ذکر کی مجالس منعقد ہوتی ہے اور آپ تسبیح کے دانے لے کر ذکر کرتے ہیں یا مراقبہ کرتے ہیں، یہ ذکر سوری ہے۔ اس ذکر سوری کے ساتھ ساتھ ذکر حقیقی کو اپنانا یہ فرض کے درجے میں ہے، یاد رکھیے گا، یہ فرض کے درجے میں ہیں۔ آنکھوں کو گناہوں سے بچائے رکھنا فرض ہے، زبان کو گناہوں سے بچائے رکھنا یہ فرض ہے، کان اور ہاتھ اور اپنے قدم کو زبان سے گناہ سے بچائے رکھنا یہ فرض ہے۔ ہم صبح سے تسبیح پڑھتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، راتوں کو جاگتے رہیں اور تلاوت کرتے رہیں، اور پھر اس کے بعد گھر میں یا گھر سے باہر، دوستوں میں یا بازاروں میں، کہیں بھی زبان سے غیبت ہو رہی ہے، زبان سے بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، زبان سے دل آزاری ہو رہی ہے، چاہے گھر کے افراد کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، لہٰذا یہ حقیقی ذکر نہیں ہے۔ آج کی مجلس میں ہمیں اس بات کو بیٹھانا ہے کہ ہمیں ذکر حقیقی کا مصداق بننا ہے، اور ذکر حقیقی کا مصداق یہ ہے کہ زبان ہو یا آنکھ ہو یا کان ہو یا دماغ ہو یا ہاتھ ہو یا قدم ہو، یہ تمام کے تمام پورے طور پہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ اور یہ فرما برداری گھر سے باہر بھی ہے، دوستوں میں بھی ہے، مسجدوں میں بھی ہے، محفلوں میں بھی ہے، اور اپنے گھر کے اندر بھی ہے۔ بلا وجہ زیادہ سے زیادہ غصے کرنا، گھر کے اندر غیبت کر لینا، باہر تو ہم غیبت نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن گھر میں بیٹھے تو غیبت ہو رہی ہے، باہر زور سے چلا کر ہم نہیں بولتے لوگ کیا کہیں گے، مگر گھر میں اس آواز میں بولتے ہیں کہ جو آواز اللہ کو پسند نہیں۔ بہرحال ذکر حقیقی کو ہمیں اپنانا ہے۔ اب یہ ذکر حقیقی کو اپنانے کے ساتھ ساتھ البتہ اتنی بات ضرور ہے جو ہمارے اکابر و مشائخ نے لکھا ہے کہ انسان جب ذکر حقیقی پر بھی عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذکر سوری یعنی زبان سے ذکر یا مراقبے کی پابندی کرتا ہے، تو یہ جو صورتاً ذکر ہے یہ ذریعہ بنتا ہے، یہ وسیلہ بنتا ہے، یہ بہت بڑا معاون مددگار بنتا ہے ذکر حقیقی کا، کہ اس سے انسان میں ذکر حقیقی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ذکر سوری بھی بیکار ہو ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس کی فضیلتیں اپنی جگہ مسلم ہے، اس کے فوائد اپنی جگہ مسلم ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر سوری کے ذریعے انسان میں ذکر حقیقی یعنی جسم کا ہر حصہ آہستہ آہستہ مطیع و فرما بردار بننے لگتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے اندر مجلس کی اہمیت بھی رہے اور ذکر سوری کا جذبہ بھی رہے اور ذکر حقیقی کے حاصل کرنے کا جذبہ بھی رہے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ تین چیزیں بڑھا دیجئے۔ نمبر ایک، اپنے اندر رغبت رکھیے، جس کو شوق کہتے ہیں، رغبت کا ہونا۔ نمبر ایک، رغبت کا ہونا ضروری ہے۔ رغبت ہی نہ ہو تو آدمی ذکر کے لیے کہاں سے بیٹھے گا؟ کوئی رغبت اور شوق نہیں ہے تو بدذوقی، بے شوقی، لاپرواہی یہ انسان کو تباہی کے دہانے میں لے جاتی ہے۔ لہذا نمبر ایک، ہمارے اندر رغبت ہونی چاہیے۔ نمبر دو، رغبت کے بعد طلب بھی تو ہونی چاہیے۔ رغبت آ گئی مگر طلب نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور نمبر تین، اس چیز سے محبت ہونی چاہیے۔ رغبت بھی ہو، طلب بھی ہو، محبت بھی ہو، اور محبت کے بعد پھر اپنے اندر اطاعت کا جذبہ ہو۔ یہ چار چیزیں انسان میں جب جمع ہوتی ہیں، ذکر کے بارے میں اطاعت کا جذبہ کہ اللہ نے ذکر کا حکم دیا لہٰذا ہمیں ذکر کرنا چاہیے، اس ذکر کی رغبت بھی دل میں ہو، اس ذکر کی طلب بھی دل میں ہو، اس ذکر کی محبت بھی دل میں ہو، اور پھر اس میں اطاعت کا جذبہ بھی ہو۔ یہ چار چیزیں اگر آتی ہیں، رغبت، طلب، محبت اور اطاعت، چار چیزیں انسان میں اگر ہوں گی تو پھر انسان کے لیے ذکر سوری یعنی زبان سے ذکر کر لینا، ذکر جہری کر لینا، تحلیل لسانی کر لینا یا مراقبہ وقوف قلبی کر لینا آسان ہوتا ہے۔ اور اگر یہ چار چیزیں نہ ہوں تو پھر انسان حسرت ہی حسرت کے ساتھ اپنے وقت کو گزارتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چار چیز جب انسان میں آ جاتی ہیں، جب رغبت بھی ہوتی ہے اور طلب بھی ہوتی ہے اور محبت بھی ہوتی ہے اور اطاعت کے جذبے سے سرشار بھی ہوتا ہے، تو اب اس کی نگاہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے۔ آخری بات ہے، یہ چار چیزیں اگر ہمارے اندر ہو، رغبت بھی ہو، طلب بھی ہو، محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو، اور اطاعت والہانہ انداز کی ہو، تو اب اس کے بعد اس کے دل میں عمل کرتے ہوئے اجر و ثواب پہ نگاہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نگاہ اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے۔ میرا مقصود صرف ذات خدا ہے، میرا محبوب ذات خدا ہے، میری ساری محنتوں کا مقصد میرا اللہ ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو لوگوں نے بشارہ دی، طوبی لک الجنہ، آپ کو جنت کی بشارت ہو، آپ نے بڑے مجاہدے کیے ہیں، آپ نے بہت ذکر کیا ہے، ذکر اور مراقبے اور اللہ کی یاد میں اپنے وقتوں کو لگایا اور کھپایا ہے، ہماری طرف سے آپ کو جنت کی بشارت ہے۔ ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا، میری پوری زندگی، میری محنت، میرا مجاہدہ، اللہ کی یاد کا بدلہ اگر جنت ہے تو سنو، 30 سال کا زمانہ ہو گیا، میرا اللہ کبھی کبھی میرے جنتوں کی جھلک میرے سامنے پیش کر دیتا تھا، جنت ایسا لگتا تھا جیسے جنت میرے سامنے ہو، مگر میں نے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اے میرے اللہ میرا مطلوب، اے اللہ میرا مطلوب، اے اللہ میرا مقصود، اے اللہ میرا مقصد، اے اللہ میرے دل کی طلب جنت نہیں ہے، اللہ میرے دل کی طلب تو تیری ذات ہے، اللہ میرا مقصود تو تو ہے، اے اللہ ہم تجھے ہی چاہتے ہیں کہ کچھ اور نہیں چاہتے۔ یہ حد درجے کی رغبت و طلب و محبت و اطاعت کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ذات خدا سے وہی محبت عطا کر دے جو محبت حضرت ممشاد دینوری رحمت اللہ علیہ کو تھی۔ اللہ وہی محبت عطا کر دے جو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو تھی۔ اللہ وہی محبت عطا کر دے جو عمر ابن فارس کو اللہ نے عطا کی تھی۔ وہی محبت اللہ ہمیں اور آپ کو عطا کر دے جو حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کو تھی۔ اللہ وہی محبت عطا کر دے جو حضرت شبلی کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ اللہ وہی محبت کا ذرہ ہمیں عطا کر دے جو جنید بغدادی کو اللہ نے دیا تھا۔ وہی محبت کا حصہ اللہ ہمیں عطا کر دے جو خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو عطا کیا تھا۔ اللہ محبت کا وہی کی چنگاری عطا کر دے جو صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کو عطا کیا تھا۔ اللہ اسی محبت کے ذرات ہمیں عطا کر دے جو اکابر دیوبند کو اللہ نے عطا کیا تھا، اور اللہ اسی محبت کا حصہ ہمیں آپ کو عطا کر دے جو اللہ نے مشائخ چشت کو عطا کیا تھا، مشائخ نقشبند کو عطا کیا تھا، مشائخ سہروردیہ کو عطا کیا تھا، مشائخ قادریہ کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ اسی جذبے سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر سوری کا جذبہ اپنے دل میں بڑھا دیجئے اور ذکر حقیقی کو اپنا لیجئے۔ آج کی مجلس میں اسی جذبے اور شوق کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، اور پھر اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیے۔ مگر ہاں، اس بات کو